بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 16 اگست 2015. آج حسب معمول درس قرآن ہوگا. البقرہ 38 سے آج کا درس ہے. قل نہ تو منہا جمیا, ہم نے کہا یعنی اللہ تعالی نے فرمایا آدم ہوا اور ابلیس سے کہ تم سب لوگ اترو یہاں سے, زمین میں آ کر بسو, یعنی جنت سے اترو. یہ بات حدیث سے واضح نہیں ہے کہ جنت جو بنائی گئی تھی آدم کے لیے وہ کہاں تھی. بائبل میں لگتا یہ ہے کہ وہ جنت اللہ تعالی نے عدن میں بنائی تھی. آپ جانتے ہیں عدن ایک چھوٹا سا ملک ہے, لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنت کہاں تھی. تو اس پر غور کرتے ہوئے سمجھ آتا ہے کہ آدم کو جب پیدا کیا گیا تو پہلے ان کو بسایا گیا جنت میں ایک شرط کے ساتھ کہ وہ فلاں درخت کے پاس نہ جائیں گے. تو میں سوچتا ہوں کہ پیدائش کے بعد پہلے آدم کو ٹیسٹ سے گزرے بغیر ان کو جنت رہنے کا موقع دیا گیا تھا, لیکن ٹیسٹ میں پورے نہیں اترے. آدم اور حوا دونوں ٹیسٹ میں پورے نہیں اترے کیونکہ انہوں نے ایک جو حکم دیا گیا تھا اس سے خلاف کیا. تو اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پر فرمایا وہ یہ کہ ان کو ایک ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا. ایک ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا, اس ٹیسٹ میں جو کوالیفائی کرے گا اس کے لیے جنت ہوگی. اب ہم سب لوگ اسی دور میں ہیں. یہ زمین ہمارے لیے ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے. اب ہم جنت کی طرف ہو کر لوٹیں گے تو اس وقت جبکہ ہم جنت کے لیے کوالیفائی کریں, ورنہ جنت ہمارے لیے نہیں ہے. اب ہم سب لوگ جنت سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. ہم سب لوگ آدم کی اولاد ہیں, تو کیا ہم سب لوگ جنت سے نکالے ہوئے لوگ ہیں. اب دوبارہ واپسی جنت کی طرف اس کے لیے جو اپنا تزکیہ کر کے اپنے آپ کو ثابت کرے کہ وہ جنت میں داخلے کے لیے کمپٹنٹ ہے, کوالیفائڈ ہے. پھر جب آئیں گے تمہارے پاس میرے پیغمبر ہدایت لے کر کے اس معنی اب جو نظام بنایا گیا اس زمین پر, یہاں پر پیغمبر آئیں اللہ کی رہنمائی لے کر. اور آپ جانتے ہیں کہ آدم کے بعد سے مسلسل یہ ہو رہا ہے. حدیث کے مطابق 1,24,000 پیغمبر آ چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے. یہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ اللہ کی طرف سے ایک رہنما آتا رہے گا. وہ آتا رہا, جو جنہوں نے ان کو مانا وہ ٹیسٹ میں پورے اترے, جنہوں نے نہیں مانا وہ ٹیسٹ میں پورے نہیں اترے. اب ایک محفوظ کتاب ہے اللہ کی قرآن, وہ پیغمبر کی قائم مقام ہے. اب زندہ پیغمبر نہیں آئے گا ہمارے لیے، لیکن ایک کتاب محفوظ کر دی گئی، اسی کتاب سے ہمیں ہدایت دیتے رہنا.
فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون،
جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے نہ خوف ہے نہ غم ہے. یہاں ہدایت سے مراد یہی ہے، یعنی اس سے پہلے تو پیغمبر ہوتے تھے، اس سے مراد اب اس سے مراد جو ہے یہ قرآن ہے، اس کی شرح کے طور پر حدیث. اب جو دور چل رہا ہے اس دور میں دیکھا جائے گا اللہ کے نظام کے تحت کہ ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے. یعنی اب جو ہدایت ہے محفوظ شکل میں قرآن ہے، یہ کہاں سے ہوگا کہ اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ قرآن کی پیروی کون کرتا ہے. جو پیروی کرے گا اس کے جنت ہے، جو نہیں پیروی کرے گا اس کے جنت نہیں ہے. یہاں پر میں دوبارہ عرض کر دوں کہ قرآن کلا جب بڑا آتا ہے تو اس میں قرآن اور سنت دونوں شامل رہتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف قرآن. جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، وہ بالکل خود ساختہ مذہب کھڑی ہیں. یہ اللہ کا مذہب نہیں ہے، یہ خود ساختہ مذہب ہے. اور جو لوگ انکار کریں اور ہماری نشانیوں کو نہ مانیں،
اولئک اصحاب النار،
وہ آگ والے لوگ ہیں، ان کو آگ میں جگہ ملے گی.
ہم فیھا خالدون،
وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ بہت ہی ڈرا دینے والی آیت ہے کہ یہ جو لمٹڈ پیریڈ ہمارا ہے اس زمین پر، زمین جو ہے ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے، اس میں ہم ایک لمٹڈ پیریڈ کے رہتے ہیں. تو اس کے بعد جو دور آئے گا، یعنی یہاں پر دور ختم نہیں ہوگا، یعنی موت ہمارے دور کو ختم نہیں کرتی، وہ صرف اگلے دور میں داخل ہوتی ہے. تو وہ دور گویا ہمارے زندگی کا تیسرا دور ہوگا اور وہ ابدی ہوگا. پہلا دور وہ مختصر دور ہے جب کہ آدم رہا ہوا آری جنت میں بسائے گئے، ایک دور وہ تھا. تو اب دوسرا دور یہ ہے جو اس زمین پر گزر رہا ہے. یہ دونوں دور لمٹڈ تھے، لیکن جو تیسرا دور آئے گا وہ لمٹڈ نہیں ہوگا، وہ ابدی ہوگا دونوں کے لیے. جو ٹیسٹ میں پورے اترے ان کے لیے بھی ابدی ہوگا، جو ٹیسٹ میں پورے نہ اترے ان کے لیے بھی ابدی ہوگا. تو یہ بہت ہی زیادہ سخت وارننگ ہے. میرے پاس ایک صاحب پر ٹیلیفون آیا، وہ یعنی وہ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کا اسلام جو ہے ان کا خود ساختہ ہے، یعنی وہ نہیں ہے جو قرآن سنت میں، وہ خود سے انہوں نے اسلام کا ایڈیشن تیار کیا. تو میں نے ان سے بس نہیں کی، میں نے کہا کہ قرآن کو آپ جس معنی مانیں، لیکن یہ تو ہے قرآن میں کہ ہم ایٹرنٹی کی طرف جا رہے ہیں، ہم ایٹرنٹی کو فیس کرنے والے ہیں بہت جلد. اس کو سوچ کر آپ بہت زیادہ آپ کو سیریس ہو جانا چاہیے. آپ ایٹرنٹی کو کیسے فیس کریں گے کہ ایٹرنٹی کا کیسے سامنا کریں گے؟ اس لیے قرآن سنت کی طرف بولنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ سنجیدہ ہونا چاہیے. اگر آپ خود ساختہ مطلب کو انکار ہیں تو آپ انکار کرنے والے بن جائیں گے، قرآن کا نام لے کر لیکن انکار کرنے والے بن جائیں گے. تو ہر ایک کو یہ سوچنا ہے کہ آگے مجھے ایٹرنٹی کا سامنا کرنا ہے، ایٹرنیٹی کا، ابدیت کا. یہ بہت ہی سیریس بات ہے.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم،
اے بنی اسرائیل اے اہل کتاب یاد کرو اس نعمت کو جو تمہارے لیے کیا میں نے.
وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ,
اور اپنے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے لیے اپنے عہد کو پورا کروں گا اور صرف مجھ سے ڈرو. یہاں پر خطاب بیسیکلی یہود سے, یہود جو تھے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو بنی اسرائیل کو یعنی یہود کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی تھی, وہ نعمت کیا تھی؟ نعمت ہدایت. اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا اس کے لیے کہ وہ اللہ کی ہدایت پہ کھڑے ہوں اور دنیا کو بتائیں, خود اس پر عمل کرا دنیا کو بتائیں کہ وہ اللہ کی ہدایت کیا ہے جو وہاں اللہ کی طرف سے ایکسپٹ کی جائے گی. تو اس کو یاد دلاتے ہوئے کہا گیا کہ تم اگر جو عہد تم سے لیا گیا ہے, قرآن میں دوسرے مقام پر یہ موجود ہے کہ اللہ نے اسے عہد لیا کہ تمہیں اس پر قائم رہنا ہے اور اس کو لوگوں کو بتانا ہے, تو تم کو ڈرنا چاہیے کہ اگر تم عہد پر قائم نہ رہو تو سخت سزا تم کو دی جائے گی. اور صرف مجھ سے ڈرو, یہ بہت ہی زیادہ بامانہ جملہ ہے. یہ کیوں فرمایا کہ صرف مجھ سے ڈرو؟ اس کو اس پر غور کیا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب کوئی گروہ حق کے راہ سے ہٹتا ہے تو کسی اور ڈر کی وجہ سے, اللہ کے سوا کسی اور ڈر کی وجہ سے, وہ دوسروں کا ڈر کیا ہے؟ یعنی کبھی اپنی قوم ہوتی ہے کبھی دوسرے لوگ ہوتے ہیں. تو جن کا گول یہ بن جائے کہ وہ دنیا میں پاپولرٹی حاصل کریں, دنیا میں فائدہ حاصل کریں, دنیا میں بائی حاصل کریں, تو ان کے لیے مشکل رہتا ہے کہ اس کو نظر انداز کر کے وہ اللہ کے راستے پائیں. یہی ہے ڈرنا, اللہ کے راستے سے جب ہٹتا ہے آدمی تو گویا کہ وہ ڈر رہا ہے دوسروں سے, کیونکہ اس کو اندیشہ ہوتا ہے کہ دوسرے کا صرف ملنے والا مفاد ہے مجھے نہیں ملے گا, مطلب میرے جلسے میں بھیڑ نہیں ہوگی, مجھے ان کا ڈونیشن نہیں ملے گا, مجھے ان کی واہ واہ نہیں ملے گی. یہاں ڈرنے کا مطلب یہ ہے, اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تم کو جنت میں داخل کرے گا. تو جب آدمی کے اندر آخرت کا احساس باقی نہ رہے تو پھر انسان ڈرنے والا بن جاتا ہے. وہ یہاں ڈر کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ان کے پسند والی بولی نہ بولوں تو میں جیسے بھیڑ نہیں کریں گے, مجھے ڈونیشن نہیں دیں گے, مجھ کو عزت کا مقام نہیں دیں گے. یہ ڈر ہے. تو آدمی کو بہت مزہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سے نہ ڈرنا اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی انسان سے ڈرنے لگتا ہے. جب بھی ایسا ہو کہ آپ دیکھیں کہ جب اللہ سے نہیں ڈر رہا آدمی تو گویا کہ انسان سے ڈر رہا ہے. اللہ سے نہ ڈرنا تب ہوتا ہے جب کوئی انسان سے ڈرنے والا بن جاتا ہے. وہ کہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے, بہت ہی رسکی معاملہ ہے. یہ یہود سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, جو تصدیق کرنے والا ہے اس کے جو تمہارے پاس ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کنفرم کر رہا ہے تمہاری امت ہونے کی, اس بارے میں نہیں ہے, بلکہ اس بارے میں ہے کہ جو پیشگوئی اس سے پہلے ان کتابوں کی تھی تمہارے پاس آئی تھی, ان پیشگوئیوں کے تصدیق کرنے والا. ان پیشگوئیوں کے مطابق ہے. ابھی بھی بائبل میں وہ پیشگوئیاں موجود ہیں جو رسول پر صادق آتی ہیں. تو تمہاری کتابوں میں پچھلی طرف پر یہ بتا دیا گیا تھا کہ بات کو ایک اور نبی آئے گا جو آخری نبی ہوگا, تو تمہیں اس کی تصدیق کرنا ہوگا, تو اسے ایمان لانا ہوگا. تو ایسا مت کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے تم خود اپنی کتاب میں لکھی ہوئی بات کے خلاف جاؤ, اس کے نتیجے میں بہت سخت پکڑ تمہاری ہوگی.
ولا تکونوا اول کافرین بھی,
اور تم نہ بنو پہلا انکار کرنے والے. اس کا مطلب کیا پہلا انکار کرنے والے؟ تو کہا کہ تم کو تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر تصدیق کرنا چاہیے تھا کہ یہ تو وہی پیغمبر ہے جو ہماری کتاب میں لکھا ہوا تھا, تو تم کو سب سے پہلے آگے بڑھ کر تم کو تصدیق کرنی چاہیے, اس کی ایمان لانا چاہیے. تو تم اگر انکار کرو تو تمہارا انکار بہت سخت ہوگا کہ جن کو پیشگی طور پر بتا دیا گیا تھا وہی منکر بن جاؤ. وہی منکر بن جائے تو ظاہر سخت پکڑ ہوگی ان کی.
ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا,
اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ میری آیات سے چھوٹی چیز مت خریدو. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ خرید فروخت کی زبان میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ دنیا کی مفاد کو لینے کے لیے تم منکر بن جاؤ, یہ تمہاری پاپولرٹی ختم ہو جائے گی. تم کو جو ملا ہوا ہے اپنی قوم کا سپورٹ وہ باقی نہیں رہے گا, کیونکہ آج تو رسول اللہ ایک اسٹیبلشڈ نبی کی حیثیت رکھتے ہیں. اس وقت آپ کی حیثیت اسٹیبلشڈ نبی نہیں تھی, اس وقت اسٹیبلشڈ پوزیشن تھی یہود کی. تو کیا اسٹیبلشڈ امت کو نان اسٹیبلشڈ امت پر ایمان لانا تھا؟ اسٹیبلشڈ نبی کو ماننے والوں کو نان اسٹیبلشڈ نبی کو ماننا تھا, بہت سخت معاملہ تھا. تو کیونکہ ان کے جو محمد تھے ان کے لوگ تھے جو مدت سے مانتے چلے آئے تھے, موسا نبی تھے, موسا پر کتاب آئی, مانتے چلے آئے تھے, تو جو لوگ اس میں کنڈیشن ہو گئے ہیں وہ کہیں گے کہ کیسی بات ہے, نبی تو موسا تھے, تو وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے, ان سے تم کو مفاد مل رہا وہ نہیں ملے گا. اسی کو کہا گیا کہ اس دنیا کے مفاد کی خاطر یہ سودا مت کرو کہ محمد کا انکار کر دو. یہاں خرید خرید کی معنی یہی. اور صرف اس سے ڈرو, لوگوں سے پر ڈرو کہ لوگ تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے, لوگوں سے جو سپورٹ تم پہ وہ نہیں ملے گا, لوگوں سے جو فائدے تم کو حاصل ہیں وہ فائدے نہیں دیں گے وہ لوگ. اس کا اندیشہ مت کرو. اندیشہ کرو صرف اس بات کا کہ تم کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اس کا اندیشہ کرو, اس کا اندیشہ مت کرو.
وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ,
یعنی حق اور باطل میں شبہ نہ ڈالو اور حق کو مت چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو. ایسے موقع پہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی بات بولتے ہیں جو شبہ ڈالنے والی, ڈاؤٹ کریٹ کرنے والی. جب آدمی کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو شبہ ڈالتا ہے وہ. کسی بات کو کاٹنے کے لیے کھلی کھلی دلیل نہ ہو تو آدمی شبہ ڈالتا ہے, تاکہ لوگ شبہ پڑھ کر اس مشن کا ساتھ چھوڑ دیں. یہ بہت ہی خطرناک بات ہے, بہت زیادہ خطرناک بات ہے. یہ ایسا کیا انہوں نے مدینے میں کہ تاکہ اپنے جو لوگ تھے ان کی جو امت یہود تھی وہ ان کا ساتھ نہ چھوڑے, کیونکہ اگر یہ صاف صاف تصدیق کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ ساتھ چھوڑ دیتے. تو سیدھا سیدھا یہ یعنی سیدھا سے سیدھا سیدھا انکار کرنے کے بجائے شبہ ڈال دیتے. یہ بہت ہی خطرناک پوزیشن ہے, کیونکہ آدمی سیدھے سیدھے انکار نہ کرے لیکن شبہ ڈالے تب بھی وہ انکار کا مجرم بنے گا اللہ کا. دیکھیے اس کا مطلب نہیں کہ اس دوران جو یہود تھے سب کے سب منکر بن گئے. یہود میں ایسے بھی لوگ تھے جو متراشی تھے, جو سچائی کو پانا چاہتے تھے, وہ رسول اللہ پر ایمان لائے, جیسے عبداللہ بن سلام وہ پیدا ہوئے تھے یہودی فیملی میں لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا. اور بعد کو بھی یعنی مدینے کے دور کے بعد بھی بہت سے لوگ جو یہودی فیملی میں پیدا ہوئے وہ اسلام قبول کرتے رہے, جسے وہ اسد صاحب جنہوں نے تفسیر لکھی ہے, مریم جمیلہ جنہوں نے اسلام کو بڑھیا اور کتابیں لکھی. تو مدینے کے دور سے لے کر بعد کے دور تک ایسے بہت سے یہودی پیدا ہوئے جو جنہوں نے اسلام قبول کیا. تو ایسا نہیں کہ ساری امت یہود منکر ہو گئی تھی, لیکن چونکہ میجارٹی ایسی ہوئی تھی اس لیے اس انداز میں خطاب کیا. تو ایک ہے سیدھے سے انکار کرنے والے, دوسرے وہ جو ڈاؤٹ کریٹ کریں, ایسی باتیں کہیں جس سے شبہ پیدا بھائی یہ لوگ صحیح ہیں یا غلط ہیں. تو عام لوگ جو تحقیق نہیں کرتے وہ شبہ کو آمیت دے دیتے ہیں اور اس کی بنا پر وہ ساتھ نہیں دیتے سچائی کا. تو شبہ ڈالنا یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. تو وہ یہ جو الفاظ ہیں حق کے معاملے میں شبہ نہ ڈالنا, شبہ نہ ڈالو, بہت بڑا گناہ ہے. اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. ان کے ہاں بھی نماز تھی اور زکات تھی, یہ ایسا نہیں کہ اسلام ہی میں نماز زکات تھی, ان کے ہاں بھی تھی. تو یہاں مطلب یہ ہے, اب بہت سے لوگ نماز ادا بھی کرتے تھے, تو نماز کے اسپرٹ کے ساتھ نماز پڑھو, زکات کے اسپرٹ کے ساتھ زکات ادا کرو. ان کے ہاں اس وقت جو چیز رہ گئی تھی وہ نماز کا زکات کا فارم تھا, اسپرٹ نہیں تھی. تو یہاں ان کی ایک اور کمزوری کی طرف اشارہ کیا گیا, تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنے دین پر بھی تم نہیں ہو کیونکہ تم نے ایک فارم کو پکڑ رکھا ہے, تم صحیح معنوں میں اپنے دین پر نہیں ہو کیونکہ اسپرٹ غائب ہے اور فارم کو لیے ہوئے ہو. تو تم ایک طرف یہ غلطی کر رہے ہو کہ اسپرٹ کو چھوڑ کر کے ایک فارم کو لے لیا تم نے جو کہ اللہ کا قبول ہونے والا نہیں, اور دوسری طرف تم نے آخری نبی کے کیس کو سمجھنا اور اس کو ایکسپٹ کرنا اس ٹیسٹ میں تم پڑھنے اترے. تو تم کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے کہ تمہارا جرم ڈبل ہو جائے گا اللہ کے نزدیک. اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رک کرو. یہاں راتین سے مراد ہے علی ایمان, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے. تو تمہارا بھی رکو سے مراد ہے نماز عبادت, کہ تم یہ جو دین ہے جس میں نماز ہے اور روزہ ہے یہ تمہارے اپنے ہی دین کا ریوائول ہے, دوسرے کا ریوائول ہے. تو اپنے جو علی ایمان ہے تو وہ ان کے ساتھ اس دین میں شامل ہو جاؤ.
کیا
تم حکم دیتے ہو دوسروں کو نیکی کا اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے زمانے میں جو یہود تھے ان کو وہ تورات سناتے تھے اور تورات کی باتوں کی یادانی کراتے تھے. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بارے میں جو تورات کی تعلیم ہے اس کو تم بھولے ہوئے ہو. تمہارے اپنے بارے میں تورات یہ کہہ رہی ہے کہ تم کو نئے نبی کو ماننا ہوگا, تو اس کی تصدیق کرنی ہوگی, اس کا ساتھ دینا ہوگا. یہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ نبی جب آئے تو اس کو تمہیں ساتھ دینا ہے, نبی جب آئے تو تمہیں اس کا انکار کرنے والا نہیں بننا ہے. تو تم دوسروں کو تو یہ کہتے ہو کہ موسیٰ کے دین پر ہمیں چلنا ہے, موسیٰ کے کتاب کو ہمیں فالو کرنا ہے, لیکن دوسرا جو پہلو جو دوسرے خطاب کرتا ہے کہ محمد جب آئے آخری کتاب لے کر تمہیں ان کا ساتھ دینا ہوگا, اس کو تم بھولے ہوئے ہو.
وانتم تتلون الکتاب,
اور تم پڑھتے ہو کتاب, یعنی جو کتاب تم پڑھتے ہو یعنی تورات, اس میں لکھا ہوا ہے یہ, لیکن اس کا مطلب بدل کر بتاتے ہو, اس کا مطلب بدل کر بتاتے ہو. افلا تعقلون, کیا تم سمجھتے نہیں, کیا تم عقل کو استعمال نہیں کرتے. اس لیے یہ معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی شخص سچائی کا انکار کرتا ہے تو عقل کے خلاف چلتا ہے وہ, کہ جو سچائی ہوتی وہ ہمیشہ عقل کے مطابق ہوتی. تو سچائی کا ساتھ نہ دینا, سچائی میں شفا ڈالنا, یہ سب کیا ہوتا ہے, عقل کے خلاف چلنا ہوتا ہے. تو جب آدمی عقل کے خلاف چلے تو اپنا خود ہی گواہ بن گیا, کیونکہ جو کانسٹیٹنس اس کو بول رہا ہوگا کہ تم کیا کر رہے ہو, مفاد کی خاطر وہ بولے گا کچھ, لیکن اس کا اپنا ضمیر جو ہے جو کانسٹیٹنس اندر سے کہہ رہا ہوگا کہ تم کیا کر رہے ہو, اس کے طرف اشارہ کیا گیا. اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے.
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ,
اور وہ بھاری ہے لیکن ڈرنے والوں کے لیے. یہاں پر دیکھیے جو ذکر ہے صبر کا اور نماز کا, وہ اسپرٹ کے اعتبار سے, اسپرٹ کے اعتبار سے, یعنی تم جو تعلیمات تورات کی جو تم جانتے ہو, جو پڑھتے رہتے ہو, اس کو لفظی طور پر دہراتے ہو تم, اگر تم اس اسپرٹ کے اعتبار سے اپناؤ تو تم خود محسوس کرو گے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم نئے نبی کو مانو, موسیٰ کے بعد جو نبی آیا اس کو مانو. لیکن تم نے ترجیح دے رکھی ہے مفاد پر, سچائی کو نہیں, اس لیے اس کو منکر بن گئے ہو. الذین
یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون,
وہ لوگ جو کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں, جو اس بات کا دھیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں.
وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ,
اور بلا شبہ وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ آیت ہے بہت اہم حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ کے سامنے جو اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ ہے کہ موت کے بعد آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, موت کے بعد آدمی حشر کے میدان میں اس کو جواب دینا ہوگا زندگی کے بارے میں, یوم یقوم الناس رب العالمین کا معاملہ. تو جب بھی آدمی سچائی سے ہٹے تو اس کے سبب یہ ہوتا ہے کہ آخر کا مواخذہ اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا تصور زندہ حالت محفوظ نہیں رہتا. زندہ حالت میں اگر آدمی کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ زندہ ہو تو کبھی سچائی سے نہ ہٹے.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیہم,
اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو میں تم کو دیا تھا, اور اللہ نے تم کو فضیلت دی آل عالم پر, یہ نعمت تھی اللہ کی طرف سے, یعنی اللہ کی طرف سے تم کو یہ نعمت دی گئی, یہ تحفہ دیا گیا کہ تم کو اہل عالم پر فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے. یہ فضیلت کے معنی کیا ہے؟ فضیلت کے معنی سپیریٹی کے نہیں ہے کہ تم کو سپیریئر بنا دیا, برتر بنا دیا, یا اردو جو کہتے ہیں افسر بنا دیا, ایسا نہیں. یعنی اللہ نے اپنے ایک کام کی ذمہ داری تم کو سونپی. یہ کام کے اللہ کے جو ہدایت طاقبر ذریعہ آئی ہے اس کو تم سمجھو, خود فالو کرو اور اہل عالم تک اس کو پہنچاؤ. یہ حکم ابھی تورات میں موجود ہے, ابھی بھی موجود ہے. وہ یہ ہے تورات میں کہ تم کو وٹنس بننا اللہ کا, اللہ کے لیے وٹنس. وٹنس مانی گواہ. تو اللہ نے تم کو اپنا وٹنس بنایا کہ بہت بڑی چیز تھی تمہاری, تو تم اسی کو بھلا دیا. دیکھیں یہود نے اس کو بدائے نہیں بلایا تھا. یہود کہاں یہ تصور آ گیا کہ ہم سپیریئر لوگ ہیں, ہم اسپیشل لوگ ہیں. چنانچہ اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں, جوئش سپرامیسزم, یہودی برتری. تو جس چیز کو اللہ نے دیا تھا ان کو ذمہ داری کے طور پر, یعنی اللہ نے اپنا نمائندہ بنایا تھا, یہ ذمہ داری کا معاملہ تھا, لیکن اس کو لے لیا انہوں نے برتری کے معاملے. تو ان کے یہاں باقاعدہ نظریہ میں کہ یہودی چھپی رہے دوسروں سے, اور یہی اب مسلمان میں آ گیا کہ سمجھتے کہ ہم چھپی رہے ہیں, ہم تو خیر امت ہیں. تو جو یہود میں آیا تھا وہی مسلمان آ گیا کہ ذمہ داری کو لے لیا انہوں نے برتری کے معنی میں, افضلیت کے معاملے میں. یہود نے بھی یہی کیا تھا کہ جو چیز ذمہ داری کے طور پر دی گئی تھی اس کو انہوں نے افضلیت کے معنی میں لے لیا. اب یہ مسلمان بھی کر رہے ہیں کہ جو چیز دی گئی تھی ان کو ذمہ داری کے اعتبار سے اس کو انہوں نے افضلیت کے معنی میں لے لیا. یعنی دعوت کا جو اصل جو تھا معاملہ دعوت, اس کو تو کرتے نہیں ہیں اور افضل بنائے ہوئے اپنے آپ کو, یعنی اپنے آپ کو یہ بنائے ہوئے کہ ہم خیر لوگوں میں یہ خوب اس کو چرچا کرتے ہیں. لیکن یہ جو ذمہ داری ہے کہ دنیا میں دعوت اللہ کام کیا جائے, اللہ عالم کے سامنے جو خدا کی سچائی ہے اس کو پہنچایا جائے, اس کو بھولے ہوئے ہیں. تو یہاں پر فضل کا لفظ اس معنی میں نہیں کہ تم کو فضیلت دی گئی, بزرگی دی گئی, یا ذمہ داری کے معنی میں. یہ ذمہ داری بے شبہ اللہ کا ایک عطیہ ہے, لیکن ہے تو ذمہ داری. تو یہ جو فرمایا کہ اللہ نے تم کو صرف فضیلت دی, یعنی کہ ایک ذمہ داری کے مقام پر کھڑا کیا, اس ذمہ داری میں پورے اترو تو بہت بڑا تمہارا انعام ہے, اور پورے نہ اترو تو پھر اتنی بڑی سزا بھی ہے. اس دن سے ڈرو جب ایک آدمی دوسرے ایک آدمی کے کام نہیں آئے گا, کہ بہت ہولناک دن ہوگا کہ جو پیش آنے والا ہے اس دن کوئی کسی کام نہیں آئے گا. دیکھیے یہ لفظ بہت پامانا ہے یہاں پر, کہ دنیا میں آدمی جو انکار کرتا ہے اس بھروسے پر میرے پاس بھیڑ ہے, میرے پاس عوام ہے, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس وہ ہے, تو ایک بھروسہ اس کو ہوتا ہے, اس لیے وہ انکار کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آج تو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس بیس ہے, تمہارے پاس ادارے ہیں, تمہارے پاس بھیڑ ہے, تمہارے پاس مقامات ہیں, اس پر تم جھوٹا اعتماد تمہارے اندر پیدا ہو گیا ہے اور تم انکار کر رہے ہو سچائی کا. لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب کہ سب ختم ہو جائے گا, جب ہرش کے بازار میں سب لوگ اکٹھا کیے جائیں گے تو تم بھی وہاں سب کچھ ہے, موت تمہاری افضلیت نہیں تمہارا ساتھ دے گی. تو اس دن کو سوچو.
وَلَا
اس دن کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی, شہوات کے مطابق ریکمنڈیشن. کوئی وہاں پر تھوڑا شہوات کرے تو وہ اللہ کا نہیں مانا جائے گا. دنیا میں تو ریکمنڈیشن چلتا ہے لیکن مانی نہیں چلے گا.
ولا يؤخذ منها عدل,
اور کوئی معاوضہ نہیں دیا جائے گا. یعنی وہاں ایسا نہیں کہ دنیا میں دیکھ کر کام چل جاتا ہے, تو وہاں دیکھ کر کام نہیں چلے گا, وہاں صرف آدمی کا عمل اس کا ساتھ دے گا.
ولا هم ينصرون,
اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. دنیا میں کوئی دوڑ کر آ سکتا ہے آپ کو مدد کرنے کے لیے, ارے بھائی میرے دوست ہیں, میرے رشتے دار ہیں, تو وہاں ایسا کوئی نہیں ہوگا, کوئی مدد کرنے کے لیے دوڑ کر نہیں آئے گا.
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ,
اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو نجات دی, تم کو بچایا آل فرعون سے.
يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ,
عذاب پانے آخرت کا عذاب نہیں ہے, یہ تم کو سخت حالات میں ڈالے ہوئے تھے, تم کو سخت مصیبت میں ڈالی ہوئی تھی. ہم عذاب پانے مصیبت ہے.
يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ,
تمہارے مردوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے.
وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ
عَظِيمٌ, اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. دیکھیں یہ جو آیت ہے بظاہر تو ایک بہت ہی جنرل انداز میں ہے, ایک ایسا نہیں کہ ہر ہر مرد کو مار ڈالتے تھے, وہ ایسا نہیں ہے. یعنی کچھ مردوں کو جن کو سمجھتے تھے کہ وہ پرومیزنگ ہے, مردوں سے مطلب بچے, تو اس کو کچھ ایسے کیے تھے قصے انہوں نے کہ مار ڈالا تھا ان کو. لیکن یہ جنرل انداز میں کہا گیا ہے, جنرلائز وے میں, اس برائی کی شناخت کے لیے کتنا برا کام تھا جو فرعون کر رہا تھا. تو ایسا نہیں کہ فرعون ایک طرف سے سب کو مار ڈالتا تھا مردوں کو, اگر ایسا کرتا تو وہاں بنی اسماعیل کو جیتنا ہوتا, بنی اسماعیل ختم ہو چکے ہوتے. تو عربوں کے بارے میں بھی یہ بات ہے قرآن مجید میں کہ وہ ادھر بہو تھا تو سوئلت, زمین میں گاڑنے والی جو ہے اسے پوچھا جائے گا. تو یہ کتابوں میں ایسا لکھا رہا تھا جیسے کہ عرب جو تھے وہ لڑکیوں کو زندہ گاڑ دے رہے تھے, یہ ایسا صحیح نہیں ہے. کچھ واقعات ایسے ہوئے تھے کچھ واقعات, لیکن جنرل انداز میں بات کہی گئی ہے تو وہ شناخت کے لیے, ایسا نہیں کہ ساری لڑکیوں گاڑ ڈال دیتے. کتنا برا کام تھا اس کو بتانے کے لیے اس کو جنرل انداز میں بتایا گیا. اگر عرب جہاں عام رواج ہوتا لڑکیوں کو گاڑنے کا تو عربوں کی نسل ختم ہو جاتی, نسل کا ان کی باقی رہتی. یہ معاملہ وہاں بھی ہوا مصر میں بھی کہ فرعون ایک ایک شخص بڑی کا مار ڈالتا تھا, کچھ لوگوں کو اس نے مارا تھا. یہ یعنی عرب کے حالات اور مصر کا حالات دونوں کو سمجھنے کے لیے یہ نقطہ بہت زیادہ ضروری ہے.
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ,
اب یہاں پر ذکر ہے اس کا کہ کس طرح نجات دی, اور جب ہم نے پھاڑ ڈالا تمہارے لیے سمندر کو,
فَأَنْجَيْنَاكُمْ,
اور تم کو بچایا,
وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ,
اور آلِ فِرْعَوْنَ کو ہم نے غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے. یہ جو دوسرے مقامات پر بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ جب فرعون کے ہاں گئے توحید کی دعوت لے کر تو غصہ ہو گیا, اور پھر ایک لمبا قصہ ہے جو قرآن میں آپ دوسرے مقام پر دیکھ سکتے ہیں. تو آخر میں اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو ختم کرنا ہے. یعنی بنی اسرائیل جو ادوانے کے یہود تھے, تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے خلاف بہت سخت کارروائی کرنے والے ہیں یہ لوگ, تو تم خاموشی سے چھوڑ کے چلے جاؤ. تو اپنی بستیوں کو رات کے وقت خاموشی سے چھوڑ کے وہ نکلے. تو جب فرعون کو معلوم ہوا کہ بڑے سارے نکل گئے تو پیچھا کیا اس نے, تو پیچھا کرتے ہوئے وہ آگے جا رہے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں. تو یہ سمندر کا لفظ آیا ہے تو اس سمندر میں وہ نہیں ہوا تھا واقعہ, بلکہ جو کہتے ہیں ریڈ سی کا ہارڈ ہار میں ہوا تھے وہ. تو جب وہاں پہنچا فرعون تو وہ اس ہار میں داخل ہو چکے تھے بنی اسرائیل, تو اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہ بھی داخل ہو گیا. تو بنی اسرائیل تو پار ہو گئے اللہ کے خوشی مدد سے, لیکن فرعون اس کا لشکر جو ہے جب وہاں پہنچا تو پانی ادھر سے بھی آ گیا ادھر سے بھی آ گیا, ڈوب کو مر گئے اس شتر. تو یہ آنکھوں سے دیکھا, اس زمانے کے یہود تھے بنی اسرائیل, اپنے آنکھوں سے دیکھا انہوں نے کہ کس طرح ہم کو بچا لیا اور کس طرح فرعون کو اس کو غرق کر دیا. تو یہ بنی اسرائیل کا واقعہ یہاں پر جو بیان کیا گیا وہ امت مسلمہ کے لیے بھی اس میں سبق ہے. تو آج اتنا ہی, انشاءاللہ اگلے اتوار کو دوسرا حصہ کا درس ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مولانا یہ سوال ہے کہ شفاعت کی مزید تشریح کریں. مسلمان میں شفاعت نبی کا بڑا چرچا پایا جاتا ہے.
دیکھیں جو مسلمانوں میں شفاعت کا تصور ہے وہ تو بالکل بیس لیس ہے, وہ قرآن یا حدیث سے ثابت نہیں ہوتا. کیونکہ قرآن میں صاف صاف ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى, انسان کے لیے وہی ہے خود اس نے جو عمل کیا ہو, کسی کے ریکمنڈیشن سے کچھ مل جائے اس کو ایسا ہونے والا نہیں. حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا, ایک حدیث آتی ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگ عمل کرو کیونکہ عمل ہی وہاں کام آئے گا, رشتہ داری نہیں کام آئے گی. تو پوچھا گیا کہ کیا آپ بھی رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں, اللہ تغم مدن اللہ برحمت من و فضل, یہ مجھ کو آخرت میں جو چیز بچائے گی اللہ کی رحمت بچائے گی, میرا عمل نہیں بچائے گا مجھ کو. تو سوال ہے کہ رسول اللہ خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. ایک اور حدیث ہے کہ واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یہ فالو بھی بولا بالکل, خدا کی قسم میں نہیں جانتا, خدا کی قسم میں نہیں جانتا حالانکہ میں خدا کا رسول ہوں. کیا جائے گا میرے ساتھ, کیا جائے گا تمہارے ساتھ؟ رسول اللہ خود اپنے بارے میں صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں ایسا, تو سارے مسلمانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہاں تو جنت کے دروازے پر رسول اللہ کھڑے ہوں گے اور سب کو حکم دے داخل ہو جائیں. کیسا ایسا ہوتا ہے؟ ایک روایت آئی ہے ترمذی میں, اسی کو لے کر یہ سب بنایا گیا تھا. لیکن جو لوگ جو علماء وہ جانتے ہیں کہ ترمذی میں ہر طرح کی روایت ہے, ترمذی کو وہ درجہ نہیں ہے جو صحیح مسلم کا صحیح بخاری کا درجہ. تو اس روایت کی تعویل کی جائے گی, نہ کہ اس کو ہم اپنی ایمان کی دلیل بنا لیں. کیونکہ وہ جو ترمذی میں روایت ہے اس طرح کی روایت مسلم اور بخاری میں نہیں ہے, نہ قرآن مجید میں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات سوچنے کی ہے کہ ترمذی میں اگر ایک ایسی بات ہے جو نہ تو قرآن میں ہے, نہ بخاری میں ہے, نہ مسلم میں, اور ترمذی کے متعلق علماء مانتے ہیں اس بات کو کہ ترمذی میں صحیح اور ضعیف دونوں طرح کی روایتیں ہوتی ہیں, تو اس کی تعویل کی جائے گی, نہ ایک اسی کو اپنا ایمان کی چیز بنا لیا جائے. تو ترمذی کی اور روایتوں کو جن کا تعلق احکام وغیرہ سے, وہاں خود علماء اس کی جرح کرتے ہیں, رد کرتے ہیں اس کو. تو اسی کو لے رکھا ہے. تو ترمذی کی دوسری روایتیں تو خود وہ جرح کرتے ہیں اور اس حدیث کو لے رکھا ہے. اور اس طرح کا کوئی عقیدہ نہ تو بخاری میں, نہ مسلم میں, نہ قرآن مجید میں, اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے. صحیح بات وہی ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى, انسان کو آخرت میں صرف اس کا عمل کام آئے گا اور کچھ چیز نہیں.
مولانا ایک سوال میرا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا بھی آج واقعہ ہوا لیکن اس سے پہلے آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے. تو میرا اس میں سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد اتنی نسلیں گزری ہیں, اتنے نبی آئے, یہ ڈائریکٹ بنی اسرائیل کا سوال کیوں ہے؟ اس میں کچھ مسلمانوں کے لیے کچھ نصیحت ہے کیا؟ اس میں آدم کے واقعے کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں.
ہاں, وہ چونکہ سامنے ایک مثال موجود تھی, وہ لوگ مدینے میں موجود تھے اور دوسری نبیوں کو متن تھی نہیں وہاں پر. میرا خیال سے یہ مسئلہ تھا اس کی کہ سامنے جو واقعہ تھا اس کا حوالہ دے کر کے مسلمانوں کو سوق دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی امت مسلمہ ہی مخاطب ہے, وہ امت یہود کے حوالے سے, کیونکہ حدیث ثابت ہے کہ سنن من کان قبل کو جو کچھ یہود پر گزرا ہوئی تو بل گزرے گا. تو مسلمانوں کو, یعنی امت مسلمہ کو اس میں وارننگ دی گئی کہ تم ایسے مت کرنا.
پروفیٹ موزیس کے بعد جیزس کرائسٹ بھی آئے, لیکن ایسا کیوں کہا گیا قرآن میں کہ موسیٰ کو فالو کرو؟ اس لیے کیونکہ مدینہ میں تو دونوں تھے, عیسائی بھی تھے اور یہود بھی تھے, تو ان کو کیوں نہیں کہا گیا؟ عیسائیوں کے لیے کیوں نہیں کہا گیا؟ یہ کیوں کہا گیا کہ موسیٰ کو,
موسیٰ کے بعد جو موسیٰ کو فالو کر رہے تھے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں؟
دیکھیے, حضرت عیسیٰ کا یا عیسائیوں کا بہت تفصیل سے ذکر ہے قرآن مجید میں دوسری صورتوں میں, سورہ بقرہ میں نہیں ہے لیکن دوسرے ہے کہ کسی اعتبار سے امت یہود میں مسلمانوں کے لیے نصیحت تھی اور کسی اعتبار سے امت عیسیٰ میں مسلمانوں کی نصیحت تھی, تو دونوں موجود ہیں. مریم کا, عیسیٰ کا, عیسائیوں کا بہت تفصیل ذکر ہے دوسری صورتوں میں, لیکن یہاں پر جو ہے یہود کا ذکر ہے. ویسے دونوں کا قدر لسن ہے وہ دونوں قرآن میں تفصیل سے بتایا گیا ہے.
مولانا, ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ جو انکار کرنے والے ہوں گے ان کو اٹرنیٹی تک آگ میں رکھا جائے گا, تو کوئی ایسا پنشمنٹ جو بھی اٹرنیٹی تک ہو جو ہمیشہ چلتا ہے وہ تھوڑا ذہن میں آتا نہیں ہے, پلس ہم زیادہ تر اپنے جو بھی ہماری انٹریکشن ہوتے ہیں اس میں ہم خدا تعالیٰ کو ماں سے کمپیئر کرتے ہیں. ایک جگہ شاید یہ بھی ہے کہ ماں خدا تعالیٰ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے بندو, تو وہ کوئی ایسا پنشمنٹ کہہ نہیں سکتا ہے اپنے بندو کو جو کہ ہمیشہ چلتا ہے, کیونکہ ایک ماں تو اپنے بچے کو اگر انکار بھی کرے گا تب بھی ایسا پنشمنٹ نہیں دے پائے. مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ جو انکار کرے گا اس کو ہمیشہ کے لیے سزا ہے, اور پھر یہ بھی خدا کے بارے میں کہ ماں سے زیادہ وہ رحم کرنے والا ہے, تو یہ دونوں میں کیا ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی ماں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے اور پھر وہ سزا بھی دے؟
دیکھیے, اللہ تعالیٰ کو ماں سے زیادہ جو تعلق اپنے مخلوق سے, وہ اس بارے میں نہیں ہے کہ وہ چاہے کچھ بھی کرے اور اس کو وہ جنت داخل کر دے گا. نہیں, اگر وہ توبہ کرے تو بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دے گا, جسے ماں بھی یہی کرتی ہے, کوئی بہت بڑی غلطی کا ڈالا بچہ تو اس کو معاف کر دیتی ہے. تو دیکھیے, معافی ملے گی توبہ سے ملے گی, صرف رحمت سے نہیں. اگر صرف رحمت سے ہو تو پھر جھڑنے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ اس معاملے میں بہت دوسری آتے ہیں, اس سے حدیثوں سے واضح ہے یہ بات کہ اللہ اپنے رحمت کی بنا پر بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دے گا, بشرطے کہ آدمی توبہ کرے. توبہ کرے تو توبہ قبول کرنے کے معاملے میں اللہ بہت رحیم ہے, یا نہیں کہ پکڑ کے معاملے میں پکڑے گا نہیں اس کو, یہ معاوضہ ہی نہیں کرے گا, اس معنی میں نہیں ہے. بلکہ توبہ, بڑے سے بڑے گناہ کے بعد بھی توبہ کر لے آدمی تو اس کو بخش دے, اس کی بخشش کی خوشخبری ہے قرآن میں. قرآن میں دیکھیے آیت ہے, کئی بزرگوں سے منقول ہے کہ انہوں نے قرآن میں سب سے زیادہ تسلی کی آیت اس کو پایا ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. الزبر میں یہ آئے تھے. دیکھیں جب توبہ کو قبول کرنے کا معاملہ ہو تو وہاں پر ہے کہ وہ غلبت رحمتی علی غضبی, میرے غضب پر میری رحمت برتر ہے, غالب ہے. لیکن دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ کا ایک رحیم بھی ہے, عادل بھی ہے. تو رحیم ہونے کے اعتبار سے اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا بشرطے کہ توبہ کرے آدمی. لیکن عدل کی نفی نہیں ہے, جہاں معاملہ ہوگا عدل کا تو اللہ پکڑے گا اس آدمی کو.
مولانا اگر کوئی دل سے کلمہ پڑھے تو اپنی سزا کو پوری کر کے جنت میں داخل ہوگا, اور جس نے گناہ کیا بڑا گناہ ہے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کون سی بات صحیح ہو سکتی ہے؟ ایک تو انہوں نے یہ سنا کہ جنہوں نے خالص دل سے کلمہ پڑھا تو سزا پوری کر کے جنت میں چلا جائے گا, اور دوسری بات انہوں نے یہ سنی ہے کہ اگر کوئی بڑا گناہ کرے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. دونوں میں کون سی بات صحیح ہے؟
دیکھیے حدیث میں یہ بات ہے, لیکن یہ میں اس پر بہت زیادہ ابھی مجھے اطمینان نہیں بھی ہے کہ اس کی کیا صحیح بات ہے. بہت علماء نے بحثیں کی ہیں اس کے اوپر, بہت زیادہ بحثیں کی ہیں. لیکن صرف ایک بات میں اس وقت کہنا چاہوں گا, وہ یہ کہ دل سے کہنے کا مطلب کیا ہے. عام طور پر یہ سمجھتا ہے کہ دل سے کہہ دیا تو ہو گیا, یہ بہت ہی ایمبیگوس ٹرم ہے. دل سے کہنا ایمبیگوس ٹرم ہے, دل سے کہنا ایمبیگوس ٹرم ہے. ایسی چیز یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں لیٹر اور اسپیڈ کے ساتھ کہنا, یعنی کہنا وہ معتبر ہے جس کے ساتھ کرنا بھی شامل ہو. دل سے کہنا تو ایک وہم لفظ ہے, نہیں کہنا وہ معتبر ہے جس کے ساتھ عمل بھی شامل ہو. اس کا ثبوت سورۃ عنکبوت کی آیت ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یہ سورۃ عنکبوت کی آیت ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز روکتی ہے فوج باتوں سے اور منکر سے. تو اگر دل ہی کافی ہو تو اس لیے کیوں عمل شامل کیا گیا؟ اگر دل سے جب کہے گا تو عمل ضرور ظاہر ہوگا. وہ تو دل کے کہنے کا کرائیٹیرین جو ہے, یہ نہیں کہ آدمی کہے کہ میں نے دل سے کہہ دیا. اس کا کرائیٹیرین یہ ہے کہ وہ اس کے عمل میں ظاہر ہو. ان سلا تھا تنہا الفاظ بن کر, یعنی وہ نماز روکنے والی بن جائے اس کے لیے فاشا من کر سے. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ دل سے کہنا, یہ بہت ایمبیگوس ٹرم ہے. صحیح بات یہ کہ عمل سے اس کی تصدیق ہونا, آدمی کا عمل جو ہے اس تصدیق بنے کہ اس نے واقعتاً اس کو بات کو مانا ہو. بکر یہ مسئلہ جو دوسرا مسئلہ فرمایا آپ نے, اس پر ابھی میں کچھ کہنے کی پوشش میں نہیں ہوں, کیونکہ وہ ایک بہت اختلافی مسئلہ علماء کے ہاں بہت اس پہ لکھا گیا ہے. تو آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں ان کی کتابوں میں, وہ شرح ہیں جو ان کی شرح ہیں پڑھ سکتے ہیں.
مولانا یہ منصور سردار صاحب کا ایک کمنٹ ہے تعلیق قلب کو لے کر. تعلیق قلب اور ایمان کے نام پر مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ لوگ قلوب کرتے ہوئے کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں اور دعوت اللہ سیکنڈری ہو کر مقصد سے اچھل ہو جائے. جس طرح جماعت اسلامی اقامت دین کی تشریح میں دعوت اللہ کو بھول کر نظام قیام کرنے کے چکر میں غلوب میں گم ہو گئے, اس لیے چاہیے کہ ہم لوگ تاریخ قلب کے معاملے میں غلوب نہ کریں.
نہیں, مجھے اس سے سخت اعتراف ہے. تاریخ قلب کے معاملے میں صرف ایک ہی چیز کا اعتبار ہے, نیت کا. نیت اگر آپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میری نیت درست ہے تو تعلیم قلب کے بارے کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ, کوئی حد نہیں اس کی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, رسول اللہ کی زندگی میں بہت سی مثالیں ہیں کہ آپ اس کو شرک کہہ سکتے ہیں, لیکن رسول اللہ نے اس کو کیا. مثلا جب حدیبیہ کی بات چیت چل رہی تھی جو تقریباً 15 دن چلتی رہی, یعنی رسول سے اور قریش سے چل رہی تھی بات چیت. اس درمیان میں ایک سردار قریش کی طرف سے آیا بات کرنے کے لیے, وہ تھا بنو کرانہ کا آدمی. بہت کتاب میں آیا ہے تو بخاری میں بھی ہے مختصراً, مسند احمد میں ہے اور کئی کتابوں میں. اس میں میں نے ایک مضمون لکھا ہے, اس کو آپ پڑھ لیجیے گا رسالے میں. تو رسول اللہ کو خبر دی گئی کہ بنو کنانہ کا سردار آ رہا ہے آپ سے ملنے کے لیے, بات چیت کے لیے قریش کی طرف سے. تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ جو قبیلہ ہے اس میں 3 لفظ آیا حدیثوں میں کہ یہ لوگ اونٹ کی تعظیم کرتے ہیں, اونٹ کو الہ سمجھتے ہیں اور اونٹ کی عبادت کرتے ہیں, 3 لفظ آیا. تو تم اونٹ کو لے کر ان کا استقبال کرو, اونٹ کو لے کر. تو صحابہ اونٹ کو لے کر نکلے, ان کا استقبال کیا انہوں نے. اس کے بعد وہ آدمی اتنا متاثر ہوا کہ جا کر قریش سے کہا کہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, ان کا راستہ مت روکو. تو جب میں اس حدیث کو پڑھا میں نے تو میں نے کہا کہ آج اگر کوئی یہ کرے کوئی مسلم لیڈر تو اس کے پاس ہندوؤں کا کوئی بہت ہی متاثر ہندو بات کرنے کے لیے آئے اور وہ کہے مسلمانوں سے کہ تم اس کا گائے سے لے کر استعمال کرو, گائے لے کر جاؤ, تو آپ جیسے لوگ کہیں گے کہ تو شرک ہے, شرک ہے. یہ شرک کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ان کی خیرخائی کا مسئلہ ہے. میں مسلمانوں نے دل میں خیرخائی غائب ہو گئی, اسے یہ سب مجھ سے نکالتے ہیں. میں ذاتی تجربے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سوال میں خیرخائی دوسروں کے لیے ہے ہی نہیں, صرف آپ لوگ جانتے ہیں. وہ اگر آپ کو اندر خیرخائی ہو تو آپ کہیں کہ اونٹ کو لے کر جانا ہو چاہے گائے کو لے کر جانا ہو, ان کو جہنم سے بچانا ہے ہمیں, ان کو جہنم سے بچانے کے لیے ہم سب کچھ کریں گے اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیا, کہا کہ اونٹ کو لے کر ان کو استقبال کرو, جبکہ اونٹ ان کا معبود تھا اس میں, تو آپ رسول اللہ نے کہا کہ رسول اللہ نے غلو کیا؟ یہ فرمائیں گے آپ, یہ غلو کا لفظ اپلائی نہیں ہوتا. یہاں جو اپلائی ہوتی ہے وہ تالیف قلب, یعنی دوسروں کو خرخواہ ہونا, مسئلہ دوسروں کو خرخواہ ہونا. تو میری ذاتی رائے ان حدیثوں کو لے کر یہی ہے کہ تالیف قلب کے بعد میں صرف ایک ہی چیز دیکھنا چاہیے کہ کیا میری نیت یہ ہے کہ یہ جہنم سے بچے, کیا میری نیت یہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ جنت داخل کرے. یہ نیت اگر ہے تو آپ کچھ بھی کیجیے, میری ذاتی رائے یہی ہے. کیسا ٹھیک رہتا ہے آپ کو دوہرائیے اس کو.
مولانا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تالیف قلب کے معاملے میں ہم کو بس اپنی نیت کو دیکھنا چاہیے کہ کیا میں اس کا خیر خواہ ہوں, اس کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں. اگر یہ نیت ہے تو تالیف قلب کے معاملے میں حد نہیں, آپ آگے تک بڑھ سکتے ہیں. جیسے رسول اللہ نے ایک قبیلے کے سردار کو دیکھ کر جو اونٹوں کی تعظیم کرتا تھا, اس کو الہ کی طرح مانتا تھا, اس کی تعظیم کے لیے ان کو آگے بڑھایا تھا متحدہ کے موقع. اور مولانا مجھے ایک اور واقعہ بھی یاد آتا ہے کہ حدیبیہ کے بعد نجران کی عیسائی آئے تھے مسجد نبوی میں ٹھہرے, تو انہوں نے اپنے حساب سے عبادت کی تھی مسجد میں. تو لوگوں نے رسول اللہ سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ہماری مسجد میں اپنے حساب سے عبادت کرنا ہے. تو رسول اللہ نے ان سے یہ کہا تھا کہ کرنے دو کرنے دو.
یعنی مسجد نبوی میں انہوں نے اپنے طریقے کی عبادت کی, آج کوئی کرے تو آپ بھگا دے گا اس کو, کہیں کہ یہ غلو ہے کہ ان کو اجازت دی جائے. یعنی ان کا دین جو ہے ان کا دین منسوخ ہو چکا تھا, ان کا طریقہ منسوخ ہو چکا تھا. اب وہ آئے اور رسول اللہ نے ان کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی عبادت کرنے کی اجازت دی. کیا غلو تھا یہ؟ یہ غلو کا وہ تصور ہے جسے نبی مستثنا نہیں رہے گا. کیسا عجیب غریب غلو ہے. تو اصل بات میں نے بہت سوچا اس پر کہ مسلمانوں کے اندر یقین کیجئے اپنا بیٹا بیٹی کی محبت ہے, کسی غیر مسلم کی محبت کی ہے ہی نہیں. غیر مسلم سے مالی مفاد اللہ تعالی لیں گے وہ, لیکن غیر مسلموں کو خرخائی کریں, یعنی یہ ان کا وہ کہ ان کو جہنم سے بچانے کا جذبہ ان کے اندر ہو, یہ ہے ہی نہیں. مسلمانوں غائب ہے بالکل, اگر آپ اس سے انکار کرتے ہو تو میں بہت سے واقعات بتا سکتا ہوں آپ کو. اس لیے یہ سب باتیں اسی لیے میں اسی طرح کی ایک بات میں ایک بار تک گیا تھا وہاں بھوپال میں ہماری ایک مجلس تھی تو ایک نوجوان نے کچھ باتیں کہی. اس وقت میں نے ان کی باتوں کو تفصیل جواب نہیں دیا. میں نے کہا کہ میرے بھائی کچھ چیزیں وہ جو ہے درد کی دستگاہ پائی جاتی ہیں, کچھ چیزیں وہ جو درد کی دستگاہ پائی جاتی ہیں. آپ کو چونکہ درد نہیں, انسان بھاڑ میں جائے جاننے میں جائے, اس سے آپ ایسی بات کرتے ہیں.
مجھے مولانا ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ہم لوگ ایک بار کسی مندر میں گئے تھے اور مغرب کا وقت ہو گیا تھا تو انہوں نے ہم نے اپنی نماز وہاں پڑھی تھی مندر, اور انہوں نے ہمیں آرام سے الاؤ کیا.
یہ تو آپ کو بار بار کوئی روکتا نہیں, بڑے شوق سے. بلکہ ایک بار میں ایسے ہوا تو کئی ہندو لوگ تھے, میں نے کہا بھائی مجھے نماز پڑھنا ہے, تو ایسے ہاتھ بات کھڑے ہوئے. جب تک میں نماز پڑھتا رہا ایسے کھڑے رہے, اتنا احترام کیا انہوں نے نماز کا. تو کیا ہم غلو کا خود ساختہ تصور لے کر کے ان کو ہم دعوت دے دیں گے؟ یہ غلو کا خود ساختہ تصور ہے. دیکھیے اس میں میں ایک قرآن کے کہا جو بتانا چاہوں گا, نبی کی زبان سے ہے, انی لکم ناصحون امین, یعنی میں ناصح ہوں اور امین ہوں. امین اللہ کی نسبت سے اور ناصح انسان کی نسبت سے. ناصح کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں خیر خواہ, ناصح کے معنی ہوتے ہیں خیر خواہ. تو انسان کی نسبت سے نبی خیر خواہ ہوتا ہے اور اللہ کی نسبت سے وہ امین ہوتا ہے, آنےسٹ. یہاں امین کا مطلب آنےسٹ, یعنی اللہ سے جو بات ملی ہے وہی پہچانا ہے, وہی پہچانا ہے, وہی پہچانا ہے, کچھ بدلنا نہیں اس میں. لیکن انسان کے نسبت سے وہ خرخا ہوتا ہے, اپنا ذاتی مفاد نہیں ہوتا. اللہ سے لڑکو علیہ مجھے عجر, کوئی ذاتی مفاد اس کا نہیں. لیکن وہ دیکھتا ہے جیسے بزنس مین جو ہے اس کا طریقہ ہوتا ہے کسٹمر فرینڈلی بیہیویئر. میں سمجھتا ہوں کہ دائی جو ہے وہ مدعو فرینڈلی بیہیویئر ہوتا ہے. یہ خلاصہ ہے, دائی کے اندر اگر مدعو فرینڈلی بیہیویئر ہے تو وہ اس کی خیرخواہی کے لیے کچھ بھی کرے گا, جبکہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی ذاتی مفاد شامل نہیں ہے.